میں نے ایمان کے دو اجزاء توحید اور رسالت کے بارے میں مختصراً گزارش کی تھی، اور آج کی نشست کے اندر انشاءاللہ ایمان کے تیسرے بڑے جز آخرت کے بارے میں گزارش کروں گا۔ آخرت کے بارے میں اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی ایک اور زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور دنیا کی یہ زندگی ایسی ہے کہ اگر آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر اسے گزارا جائے تو اس کا ہر لمحہ بڑا قیمتی اور بڑا مفید ہے، اور اگر آخرت کی زندگی کے تصور سے خالی ہو تو یہ دنیا اگر ویسے گزار دی جائے تو ایک ایسا وقت انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز کسی طرح سے آ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا تعلق ایک بہترین مثال سے ہمارے سامنے رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جس طرح سے کہ کسان کاشتکار اپنی زمین بناتا ہے اور پھر ایک خاص موقع کے اندر جا کر وہ اس کے اندر بیج ڈالتا ہے اور پھر اسے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور ایک مدت کے بعد اس کا بیج اپنا پھل لا کر واپس آتا ہے، بالکل یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع ہمارے لیے فراہم کیا کہ تم اس کے اندر کاشت کرو، باغ لگاؤ، اور اپنے لیے معاش جتنی بھی آخرت کی ہے وہ ساری کی ساری یہاں سے تم اسے تیار کرو، اور آخرت یعنی جب تمہاری موت آئے گی تو اس کے بعد یہی دنیا کی کمائی ہوئی چیز تمہیں کام آ سکے گی اور یہی تمہارے لیے بہتر توشہ جو ہے وہ بن سکے گا۔ گویا آج اس زندگی کے اندر ہم اپنی زبان سے جو کچھ بولتے ہیں، آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں، کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں، ہاتھ اور پیر سے جو کام کرتے ہیں ہم، یہ ساری کی ساری کاشت ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، اور آخرت میں یہی کی ہوئی کاشت جو ہے ایک تیار فصل کی شکل میں ہمیں ملے گی جسے ہمیں کاٹنا پڑے گا، اور اسی کے کاشت کی ہوئی کے مطابق جو ہے وہ نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس آخرت کی زندگی کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا، اور آپ لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو صورتوں کی صورتیں آخرت کے تصور اور آخرت کے مضامین پر مشتمل ہیں، اور جتنے بھی معاملات ہیں دنیا کے ان سب کو وابستہ آخرت کے ساتھ کر دیا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ معاشرتی مسائل ہوں، بیع و شراء کے مسائل ہوں، یا دنیا کے کسی معاملے کے اندر کا کوئی مسئلہ ہو، آخر میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تم سے اس معاملے میں پوچھے گا کہ تمہاری زندگی کے اس معاملے کا تعلق بھی آخر کار اس آخرت سے جا کر وابستہ ہو جاتا ہے۔ زندگی کی کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے کہ جو آخرت کے اندر انسان کے حساب و کتاب کے اندر نہ آئے، اور وہ حساب اتنا مفصل اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہوگا کہ جس کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ جس طرح قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے مفصل مرتب کرنے کے لیے جو زبردست انتظام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فرشتے ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں صرف اس کام کے لیے کہ جو بات تمہارے منہ سے نکلتی ہے وہ اسے نوٹ کرتے چلے جائیں، اور جو عمل تم کرتے ہو وہ اسے نقش کرتے چلے جائیں۔ اور قرآن کریم کی ایک یہ آیت اس بات کو بڑا واضح کر دیتی ہے کہ یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، کہ جس دن تمہارے سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور تمہاری زندگی کا کوئی راز راز نہیں رہے گا. اس دن تمہاری یہ کیفیت ہوگی کہ تم خود یا تمہارا کوئی حمیتی تمہارے کسی عیب یا راز پہ پردہ نہیں ڈال سکے گا. اس دور کے اندر کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, شاید فرشتوں کے لکھنی سے یہ بات سمجھ میں آئے, اور رازوں کے اظہار کے لیے یہی بات ہو سکتی کہ کوئی بتا دے گا, لیکن آج کے دور میں یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہے. اور قرآن کریم کے یہ اشارات بھی یہ ملتے ہیں اس کے اندر کی زندگی انسان کی کس طرح سے محفوظ کی جا رہی ہے. اس کی یہ آسان مثال آپ کے سامنے یہی ہے کہ جس طرح آج یہ ٹی وی اور یہ فلم کہ جو آدمی اس کی آنکھ کے سامنے آتا ہے اس کی ہر حرکت کو ہر چیز کو یہ اپنے اندر جو ہے وہ ضبط کرتی چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ کھول کے دیکھے گا تو اس کی ساری حرکتیں جنہیں وہ پسند کرے تو بھی اس کے اندر ہوں گی اور ناپسند کریں تو بھی اس کے اندر ہی ہوں گی, جمع ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس نے تو جس طرح کا ریکارڈ ہے وہ محفوظ کرنا ہے. لیکن وہ اللہ کہ جس نے انسانوں کو یہ عقل دی, جس نے انسانوں کو یہ دماغ دیا, اور جس نے انسانوں کے لیے یہ ذرائع اور وسائل فراہم کیے, اس کی اپنی قدرت طاقت اور ذرائع وسائل کا کیا حال ہوگا. اس نے تو ایک ایک انسان کی زندگی کو محفوظ کیا ہوا, اور اس کی وہ فلم جو ہے پیدائش سے لے کے مرنے تک اس کے قدرت کے زبردست کیمرے جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں, اور آخرت میں وہ کیمرہ کھول دیا جائے گا, وہ فلم اس کے سامنے کھول دی جائے گی. دنیا میں ہمیں ابھی ہمارے لیے جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کیمرے میں ایک آدمی کی زندگی کو تو بند کرتے ہیں, اس کے کردار افعال کو بند کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنی بڑی سکرین کوئی نہیں ہے کہ سارے کے سارے کو ایک دفعہ کھول دیں اس کے لیے, یا اس کے کھول دینے کے لیے ہمارے پاس ایسا نظام کوئی نہیں ہے. وہ آہستہ آہستہ چلے گی, تھوڑا تھوڑا سین سامنے آتا چلا جائے گا. لیکن قیامت کے دن انسانوں کے فیصلے ایک نظر کے اندر ہی سارے حل ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم اور زبردست فلم ہر انسان کی تیار کی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ساری سکرین پر کھول دی جائے گی, اور ہر انسان خود اپنی زندگی کو اور دوسرے انسان کی اس کی زندگی کو ایک نگاہ سے دیکھ لیں گے کہ یہ حضرت پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کیا کچھ کرتے رہے. یہی وہ بات ہے کہ جسے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے کبھی اس دن کا تصور اپنے سامنے رکھا کہ یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر, اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہوگا, سارے راز ایک دفعہ اس دفعہ سکرین کے اندر آ جائیں گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس زندگی کو اتنا مفصل ہم بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک اعمال نامہ کسی انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس اعمال نامے کو اس کس ہاتھ کہہ کر دیا جائے گا کہ اقرا کتابت, یہ تیری وہ زندگی کی کتاب ہے, سے پڑھ. وکفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اور آج اپنا حساب خود کر لے کہ تیری یہ کتاب تجھے کیا کہتی ہے, تو کیا تھا. اور انسان جس کے ہاتھ میں یہ کتاب دی جائے گی اس کا اپنا تبصرہ اس کتاب پر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها, یہ کتاب کس قدر تفصیل کے ساتھ مرتب کی گئی کہ اس نے کسی چھوٹی بڑی بات کو بیان کیے بغیر نہیں چھوڑا. آدمی زندگی کے اندر جو کام کرتا ہے اسے بھول جاتا ہے, چند چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, لیکن وہ ساری فلم جب اس کے سامنے آئے گی, وہ مفصل کتاب اس کے سامنے آئے گی, وہ دیکھے گا کہ اچھا میں نے یہ بھی حرکت کی تھی, میں نے یہ بھی حرکت کی تھی, میں نے یہ بھی حرکت کی تھی, یہ کس قدر ہے کہ اس نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا. قرآن اس کی تفصیل کو ایک اور انداز سے بھی بیان کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر آپ نے کوئی رائی برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی محفوظ ملے گی آپ کو, اور ہم تمہیں دکھائیں گے, اور جس نے رائی برابر کوئی برائی کی ہوگی فرمایا وہ بھی ہم دکھائیں گے تمہیں. اور یہ دکھانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسی طرح سے دکھا دیا جائے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں تیری, کہ تو انہیں دیکھ لے کہ تو نے یہ کچھ کیا. یہ ہے وہ تصور جو اسلام دیتا ہے کہ انسان تیری یہ دنیا کی زندگی اس مقصد کے لیے بنائی گئی, اس مقصد کے لیے تجھے دی گئی, اس مقصد کے لیے تجھے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے کہ تو نے اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھی بنانا ہے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے یہاں سے حاصل کر، یہاں ہی سے تجھے ملے گا، باقی کہیں سے کچھ اسے ملے گا. اور اگر تو نے اپنے لمحات کو تباہ کر دیا، ضائع کر دیا، تو اس کے بعد تو سوائے افسوس کے باقی اور کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیے ہوش کے ساتھ اس زندگی کو گزار. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی کتابیں انسانوں کو بار بار اس طرف توجہ دلاتی ہیں، اور قرآن نے بہت زیادہ زور دیا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرو تم اور ان لمحات کی قیمت کو جانو. تو یہ کتنی بڑی قیمت. بعض واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان لمحات کی قیمت کا اندازہ وہاں جانے کے بعد ایک آدمی کو ہوگا. آج ایک بزرگ کا قول ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں، لوگوں یہ زندگی کی دنیا کی چند روزہ ہے لیکن ہے بڑی قیمتی. اس کی ساتھیں گزر جانے کے بعد ہی آدمی کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں نے کتنا نقصان اپنا کیا ہے. اور خاص کر کے اس وقت کہ جب آدمی مر جائے گا تو ایک ایک ساتھ اس کے سامنے آئے گی کہ یہ کتنی قیمتی تھی. فرمایا جب کوئی مسلمانوں کی قبروں سے کوئی مسلمان گزرتا ہے تو وہاں کے مردے اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کاش یہ جانے والا کچھ پڑھ کے ہمیں ثواب بخش کے چلا جائے، یہ سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ پڑھ دے، یہ درود شریف پڑھ دے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ دے، پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخش دے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. ایک آدمی کا ایک جملہ پڑھنا سب کے لیے کتنی امیدیں وابستہ ہیں. اس لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. حدیث کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کو قیامت کے دن یہ پوچھیں گے اس سے کہ تو بڑا نیک تھا اور بڑا مجھے پسند تھا، تو میری محبت میں ساری جوانی میں ڈوبا رہا اور میں نے تجھے جوانی ہی کی زندگی میں اپنے پاس بلا لیا، میں تجھ سے راضی ہوں، تیری خواہش معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے، تو مجھے بتا تاکہ میں اسے پورا کروں. تو میری محبت کے اندر اپنی جوانی کو اس طرح سے لگائے کہ مجھے تیری یہ راہ بڑی پسند آئی. وہ جوان کہے گا کہ یا مولا، مجھے اتنا دنیا کے اندر بھیج دے کہ میں ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تیرے دربار میں حاضر ہو سکوں. یہ لا الہ الا اللہ کتنا وقت لگتا ہے اس کے اندر، اتنی دیر دنیا میں بھیج دے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے. یہ احساس دلاتا ہے اسلام کے انسان کو کہ یہ دنیا کی زندگی کے لمحات کتنے قیمتی ہیں، ان کو نہ ضائع کرو تم، انہی سے تم سب کچھ بناؤ گے، انہی سے تم سب کچھ حاصل کرو گے، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو ان لمحات کو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب وہ سانس ختم ہونے کا اور یہ لمحات ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم ایک لمحہ ایک سانس مزید لینے کی کسی کو اور جو ہے وہ گنجائش نہیں دیں گے، تو بس یہ اس پہ ختم ہے، اب یہ ختم ہے، اس کو اب دوبارہ نہیں لایا جا سکتا. اور اس وقت آدمی کو اندازہ ہوگا کہ میں کس کام کے اندر. آج آدمی سمجھتا ہے میرے پاس بڑا وقت ہے، بڑا ٹائم ہے، اگر آخرت کی زندگی اور اس کی ساری چیزوں اور لمحات پر اگر غور کر کے سوچے تو یہ وقت بڑا کم سے کم ہے اس کے پاس، کیونکہ بہت زندگی کے لیے بنانا ہے. بعض صوفیاء کے قول اس معاملے میں اور ان کے عمل بڑے عجیب و غریب ملتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ روٹی اپنی کو پتلے شوربے کے اندر بھگو لیتے تھے اور اسی کے اندر اس کو مکس کر کے ایک جیسا کر لیتے تھے اور اسے تو پی لیا کرتے تھے. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانا اور چبانا، اس پہ وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے، کتنے وقت کو اللہ کے ذکر میں کیوں نہ صرف کیا جائے، کیونکہ یہ وقت تو پھر تو نہیں ملے گا. تو روٹی چبانے کے لیے آخرت میں بڑی جگہ مل جائے گی، بڑا وقت اس کے پاس ہوگا، جو مرضی کرتا چلا جائے. یہ دنیا میں اتنا وقت بھی اسے نہیں، یہ نہیں چاہتے جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا کہ یہ روٹی چبانے پر بھی اس اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع کریں اور صرف کریں، اسے بہتر کاموں کے اندر صرف کیا جائے. وجہ یہ کہ آج ہماری زندگیاں جس طرح سے گزرتی ہیں اس کے اندر ان لمحات کی کوئی قیمت ہی نظر نہیں آتی اور کوئی قدر اور اہمیت ہی اس کی نظر نہیں آتی، باوجود اس کے کہ ہم یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن زندگی جس طرح سے ہماری گزرتی ہے اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے. قرآن نے بار بار اس طرف ہمیں توجہ دلائی کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز اس کی بڑی قیمتی، اسے آخرت کے نقطہ نظر سے حاصل کر. آخرت کے بارے میں جب یہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے لوگوں کے سامنے رکھا. اس زمانے میں لوگ کا حال یہ تھا کہ کچھ تو آخرت کے سرے سے منکری تھے, جس طرح مکے کے مشرق ہیں وہ نہیں مانتے تھے کہ آخرت نام کی کوئی چیز ہے, آخرت کا تصور ان کے ہاں سرے سے کوئی نہیں تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو ان کے سامنے رکھا کہ یہ ہے, تو انہوں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ بڑھ کے چھٹے اور مذاق کے نقطۂ نظر سے اور اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص جو نئے تشریف لائے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مر جائے گا, مٹی ہو جائے گا, اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی اور وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اسے حساب و کتاب بھی ہوگا. یہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس اپنی بات میں مزید وزن ڈالنے کے لیے وہ کہتے تھے ہوا باؤن الاولون, آج ہم تو وہ ہیں کہ جن کی کچھ قریب کے زمانے میں مرے ہیں ان کی قبروں کے نشان ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں موجود ہیں, لیکن ہوا باؤن الاولون, وہ ہمارے باپ دادا جو پہلے گزرے جن کے مٹی کے نشان بھی باقی نہیں رہے, کیا وہ بھی سارے اٹھائے جائیں گے؟ قرآن کریم نے ان کا جواب یہ دیا کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون, آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارے پہلے پچھلے سارے ہم اکٹھے کر لیں. انسان اس معاملے میں شک کے اندر مبتلا ہوا کہ آج زمین کے اندر کتنے انقلاب آئے اور ایک ہی جگہ پر کتنی مردے دفنائے گئے ہوں گے, ان کی ہڈیاں پسلیاں ایک جگہ سارے مکس ہو گئی ہوں گی, کیا یہ دوبارہ اٹھائے جانے میں کوئی ایسا تو نہ ہو کہ کسی کا کان دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہو, ہاتھ کسی کا دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہو, کیونکہ یہ ایسا ہے کہ کہیں نہ اٹھ جائے. تو قرآن کریم نے یہ بھی بات بتائی کہ ہم تمہارے یہ جو ہاتھوں کے پور ہیں نا پور, ان کو بھی الگ الگ کر کے تمہاری ساتھ لگائیں گے, کوئی چیز کے اندر رد و بدل نہیں ہوتے. ہر انسان اپنی شکل و صورت اور اپنے جسم کے ساتھ اور اپنے جسم کے پورے حصوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور اس کے یہ ہے بل ہم تمہارے نسوی یا بنانا کہ ہم تمہارے ان پوروں کو جو ہے ان کو بھی ہم صحیح سالم اٹھائیں گے. تم کیا سمجھتے اس بات؟ یہ حقیقت ان کے سامنے رکھے. قرآن کریم کے اندر ایک دلچسپ موضوع اور بڑا واضح موضوع جو ہے وہ یہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر ہے. ان لوگوں نے نہ ماننے والوں نے اسے اس تفصیل کے ساتھ اور حیرانگی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس بات کو سب سے بڑی دلیل اس بات کا قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ سارے مردے پھر اٹھائے جائیں. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور قرآن نے اس بات پر زور دے کے کہا کہ جس کو تم دور دیکھ رہے ہو وہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے, جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا معاملہ تو بالکل ایسا ہے کہ قرآن نے کسی جگہ اس بات کو بالکل اس انداز سے رکھا کہ یوم نقول لجہنم علم تلات و تقول حل میں مزید, کہ تم تو کہتے ہو بڑی دور کی بات ہے, یہاں تو بڑی نزدیک کی بات ہے, ہم اس جہنم سے بات کریں گے کیا بھری ہے تو یا نہیں بھری. گویا یہ بات کر کے بتانا یہ تھا کہ تم جس بات کو بہت دور سمجھتے ہو تم عملاً موجود ہے, وہ بالکل قریب ہے, ہم اس سے یہ اور یہ کام کریں گے اور یہ بات کریں گے, وہ ہم سے یہ بات کرے گی, کہ تم اسے اپنے اس ذہن سے دور نہ سمجھو, وہ جنت اتنی زیادہ قریب ہے. یہ ساری چیزیں اس طرح سے واضح کی, لیکن قرآن نے جو سب سے بڑی عظیم دلیل اور واضح دلیل اور بار بار جس دلیل کو دہرایا اور مختلف انداز سے دہرایا, وہ دلیل یہ تھی ان آخرت کے منکروں کو یہ بتایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ مٹی سے باہر نکلنا پھر اس انسان کا اپنی اس حیثیت میں اٹھنا اور ابھرنا یہ عقل سے بڑا دور ہے اور یہ بڑا مشکل ہے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا تم نے یہ بات کہتے وقت اپنی ابتدائی حالت پر غور نہیں کیا؟ اور وہ انسان کی ابتدائی حالت یہ ہے کہ ذرا وہ سوچے کہ جہاں سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے وہ مردہ پانی ہے جس سے آغاز ہوتا ہے. اگر وہ پانی کسی انسان کے سامنے رکھ دیا جائے جو انسانی پیدائش سے واقف نہیں ہے اور اسے کوئی کہے کہ اس سے آنکھوں والا, کان والا, ناک والا, ایسا خوبصورت اس قسم کے جسم اور قد و قامت والا ایک انسان جو ہے وہ پیدا ہوگا بنے گا, اگر وہ اس بات سے واقف نہ ہو تو وہ یہی کہے گا کہ یہ پاگل ہو گیا, اس میں کیا چیز ہے بننے والی. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ روزمرہ کا معمول ہے, انسان بن رہا ہے. اسے فرمایا جس نے اس مردہ پانی کے قطرے سے تم زندہ انسانوں کو بنایا ہے وہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, کہ پہلے لاکھوں کی, اربوں کی, کروڑوں کی تعداد میں تو انسان بن رہا ہے اسے, اور سارے مانتے ہیں کسی سے آدمی بنتا ہے, یہی اس کا نقطہ آغاز ہے, یہیں سے انسان شروع ہوتا ہے. وہ انسان اس بات کو کس طرح سے انکار کر سکتا ہے؟ اس بات کو قرآن نے بڑے واضح انداز سے جگہ جگہ بیان کیا اور اسے واضح کر کے اس لیے رکھا کہ تم یہ سوچو کہ جس بات کو تم سمجھتے ہو یہ عقل کے بعید ہے, پہلے سمجھو یہ بات تو ساری کی ساری تمہارے ساتھ ہو رہی. اس بات کے بعد قرآن کریم نے ان لوگوں کی طرف بھی توجہ کی کہ جو آخرت کو مانتے تھے لیکن ایسے عقیدوں کے ساتھ اسے وابستہ کر دیا کہ اس آخرت کو ماننا نہ ماننا برابر. اس میں اہل کتاب یہود اور نصارہ ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ تقریباً اس طرح کا بن گیا کہ جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے, حساب و کتاب بھی ہے, لوگ جنت میں بھی جائیں گے, جہنم میں بھی جائیں گے, اللہ حساب بھی لے گا, لیکن اس سارے کے سارے کا تعلق دوسرے انسانوں سے, ہم سے نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں, نبیوں کے بیٹوں کی اولاد ہیں, ان کے پوتوں کی اولاد ہیں. ہم تو اللہ کے پیارے ہیں, ہم اللہ کے دوست ہیں, ہمیں یہ آگ نہیں لگے گی, ہمیں یہ آگ نہیں چھوئے گی. وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودہ, یہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دنوں. تو قرآن کریم نے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ تم جس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو اسے اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کی نیکی اس نے کی ہو, اچھائی اس نے کی ہو, اور دوسرا جو ہے وہ برائی کرتا رہے, وہ صرف کہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا دادا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے, اللہ تعالیٰ اس سے نہ پوچھے. تو فرمایا تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جن کا تم ذکر کرتے ہو واقعی نیک لوگ تھے, لیکن جب وہ آئیں گے تو اپنے عمل کے ساتھ, اپنی کمائی کے ساتھ وہ آئیں گے اور تم اپنی کمائی کے ساتھ آؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے دادا صاحب کیا کام کرتے تھے, تمہارے ابا مرحوم نے کیا کام کیا, بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کام کیا ہے. باپ دادا کی بات وہاں نہیں چلے گی. اور یہ بھی واضح کہا ہے کہ وہاں کوئی نسب کے بارے نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کے بیٹے ہو, کس کے پوتے ہو, ان ساری چیزوں سے باورا یہ پوچھا جائے گا بتاؤ کر کے کیا آئے ہو اور تم نے کیا کیا. اور انہیں کے جہاں قرآن نے یہود کی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, بڑا مفصل ان کے سامنے ان کے بنیادی عقیدے کو ابتدائی سے کاٹا قرآن, اور انہیں یہ کہا کہ وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی, وہاں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکے گا, کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی, کوئی حمایتی اس کا نہیں اٹھے گا. اس دن سے ڈرو, یہ انہیں واضح کر کے بتا دیا گیا کہ تم نے یہ جو عقیدہ گڑا ہے یہ سارے کا سارا تمہارا ہے. اور قرآن نے ایک جگہ یہاں یہ تردید کی کہ تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کے اندر ہم اس لیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں, ہم بزرگوں کی اولاد ہیں, بخش دیے جائیں گے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو قرآن نے انہیں کہا کہ آخرت کی بات تو بات کی ہے, دنیا کے اندر تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے. جو آج ان بزرگوں کی اولاد ہوتے ہوئے تمہیں عذاب دے رہا ہے, تمہیں پکڑ رہا ہے, تمہارے اعمال پر گرفت کر رہا ہے, اس اللہ کے بارے میں تم نے یہ تصور کیا کہ وہ آخرت میں تمہیں نہیں پوچھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اس وضاحت کو سامنے رکھا کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے اس جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور اپنے سارے اعمال کے بارے میں خواہ وہ کتنا چھوٹے ہی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں اس سے بات پرس ہوگی, پوچھا جائے گا, ان سارے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا, کوئی چیز اس کے حساب و کتاب سے باہر نہیں رہے گی. یہاں تک اتنی تفصیل کے ساتھ اس بات کو رکھا جسے حضرت لقمان کی وصیت میں سے اس جملے کو یوں نقل کیا گیا کہ یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. کہ بیٹے کہ اگر تو نے رائی برابر بھی شرک کیا اور اسے شرک کو تو اب ضائع کرنا چاہے قیامت کے دن, بغیر توبہ کے مر گیا, اسے اب اسے چھپانا چاہتا ہے کہ اس میں معاملے میں تو آدمی پکڑا جا رہا ہے رائی برابر شرک. فرمایا اگر صحراؤں کے اندر تو گم کرنا چاہے, پہاڑوں میں گم کرنا چاہے, سمندروں میں گم کرنا چاہے, فضاؤں میں گم کرنا چاہے, یا تب اللہ ہر جگہ سے اللہ اسے لا کے تیرے عمل میں چار کر دے, تو اسے ضائع نہیں کر سکے گا, تو اسے چھپا نہیں سکے گا, یہ بتا دیا اتنی تفصیل کے ساتھ. اور دوسری یہ بات بتا دی واضح طور پر کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو, آخرت میں ہر آدمی کو اپنے کیے کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا, اور یہ حسب نسب وہاں کام نہیں آئے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد میں جو سب سے پیاری رسول اللہ کو تھی, انہیں مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں, بیٹی تو دنیا کی کوئی چیز بھی مجھ سے مانگ, میں بحثیت باپ ہونے کے کوشش کروں گا کہ وہ تجھے پوری کر کے دے دوں, تو میری بیٹی ہے, مجھے تجھ سے محبت ہے, میں باپ ہوں, میرا حق ہے کہ میں تیری خوشی پوری کروں. لیکن بیٹی اگر قیامت کے دن تو کو عمل نہ کرے اور یہ چاہے کہ میرا باپ نبی ہے, میں اس کے ساتھ جنت میں چلی جاؤں گی, تو یہ کام وہاں نہیں ہوگا, تیرے عمل ہی تجھے جنت کے اندر پہنچا سکتے ہیں, اس لیے تو عمل کر. آپ اپنی پھوپھی کو بھی مخاطب کر کسی طرح سے یہ بات ان پر بھی واضح کر دیتے, تمام امت کے سامنے اس بات کو اس کے بعد اتنا واضح کر دیا کہ یاد رکھو یہ گورکھ دھندہ جو آل کتاب نے بنا رکھا ہے, یہ اس کا کوئی تصور سرے سے اسلام کے اندر نہیں ہے. آخرت میں تنے تنہا ہر شخص نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا جواب اس نے خود دینا ہے, اور اس طرح کی رعایت اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگی کہ تو کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو, چونکہ تیرا باپ نیک تھا اور وہ تھا, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی مثالیں قائم کی اور یہ واضح کر دیا تاکہ یہ شک و شبہ ہی کسی کے سامنے باقی نہ رہے, یہ اس کا احسان, اس کا فضل ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی بدبختی ہے. نوح اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, بیٹا ان کا گمراہ ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ ڈوبتا ہے, اس کے بارے میں اگر وہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں انی اعوذ کا من الجاہلین. حضرت نوح آپ کو تو جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے, فرمایا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, تیرا وعدہ سچا ہے, تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا میں تیری آل کو بچاؤں گا. فرمایا ہاں میرا وعدہ سچا ہے, میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا میں تیری آل کو بچاؤں گا, لیکن یہ تیرا بیٹا جو ہے انہو لیسا من آلے, یہ تیری آل نہیں ہے. آل سے مراد یہ کیا تیرا بیٹا نہیں ہے واقعتا؟ قرآن اس کی تردید نہیں کرتا, بلکہ یہ کہا کہ انہو عمل غیر صالح, اس کے وہ عمل نہیں ہے کہ جو تیرے عمل ہے, اس لیے یہ تیری آل سے نہیں ہے, میں نے تیری آل کو کہا تھا بچاؤں گا. گویا عمل سے آل بھی بدل جاتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن آپ اس کے بھی دیکھ لیں کہ اپنے باپ کے سلسلے میں دعا مانگنے سے بھی منع کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا تعلق, اور آپ کو اپنے چچا کے ساتھ جو تعلق ہے آگے سے, وہ سب کے سامنے واضح ہے. اور مفسرین نے زیادہ اکثریت میں اس بات کو یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ کسی طرح میرا چچا بھی مسلمان ہو جائے, جس نے مجھے بڑی سہارا دیا, بڑی میری مدد کی, ہر مشکل وقت میرے کام آیا, اللہ اسے بھی ایمان نصیب کر. تو قرآن نے کہا کہ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کسی کو ہدایت دینا نہ دینا, آپ کو کتنی اس سے محبت کیوں نہ ہو, یہ آپ کے ہاتھ کے اندر نہیں, ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ کے اندر. یہ باتیں اس لیے بھی واضح کر دی کہ کل کسی کو غلط فہمی نہ ہو, اور یہ ہے صاف ستھرا قسم کا آخرت کا وہ تصور کہ جو اسلام نے دیا کہ قیامت کے دن یہ زندگی دنیا کی, یہ آخرت کی زندگی کی بنیاد بنے گی, اسی کا کیا ہوا فیل اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ اگلے آنے والی جو تمہاری زندگی ہے, جس زندگی میں ہمیشہ تمہیں رکھنا ہے, اس کے اندر وہ تمہیں اچھا رکھا جائے یا سزا کے طور پہ رکھا جائے, لیکن بنیاد یہی بنے گی. اور اس میں کوئی شخص کسی کے اعمال کے اندر رد و بدل نہیں کر سکے گا, کوئی کسی کی فائلیں چھپا رہے, اس میں سے کسی چیز کو نکال لے, اپنے کو کوئی بچا لے, کہا کہ اس طرح کی کوئی باتیں نہیں چلیں گی, معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چلے گا, خود اس کو اپنی عدالت پر خود ہوگا. اس لیے وہاں کوئی دھوکہ, کوئی فریب, کوئی اثر رسوخ, کوئی سفارشیں چلا کے اپنا اپنوں کو نکالتا چلا جائے اور باقیوں کو پکڑاتا چلا جائے, تو کہا کہ یہ تصور وہاں کوئی بھی نہیں. کوئی بڑے سے بڑا ہو اگر وہ مجرم ہے تو اسے پکڑا جائے گا. اور ایک ہی بات ہے فیصلے کی, جسے واضح کر دیا, فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضی, جس کا وزن جو ہے نیکی کا اس دن بوجھل ہو گیا, وہ پلڑا باری ہو گیا, وہ تو عیش کرے گا, وہ جنت میں جائے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جس کا وہ وزن ومن خفت موازین ہو اور جس کا یہ وزن ہلکا ہوا, تو قرآن میں یہ آتا ہے کہ ایک جگہ پر فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوں گے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جہنم سے کوئی بھی پھر بچا نہیں سکے گا. تو گویا یہ بات فمن کوئی بھی ہو, اور جب وہ قیامت کے دن پیش ہوگا تو فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون, کسی سے کوئی نسب کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں رشتوں اور نعتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, وہاں سیدھی سیدھی بات ہے کیا کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تھی وہ بنیاد آخرت کی جو اسلام نے دی. اب ایک طرف اللہ کی توحید جس کا ذکر میں نے پہلے کیا اسے سامنے رکھیں, رسالت پر ایمان کو سامنے رکھیں, اور اس آخرت کے ایمان کو اس کو سامنے رکھیں, اس سے جو بنیاد